بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 اکتوبر 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ مجادلہ کی آیات 12-19 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورہ مجادلہ کی آیات ہیں، کچھ آیات دوسرے رکوع کی آخری آیات ہیں اور کچھ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. کل 3 ہی رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور ہم ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا جو مطالعہ کر رہے ہیں تو اسی کے حوالے سے آج ہی آیات ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی. اب اس میں سورہ مجادلہ کے جو موضوعات ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق، اس اجتماعیت سے متعلق کہ جو غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کے لیے قائم ہو، اس کے لیے تفصیلی رہنمائی، اس کے بعض اہم گوشے وہ واضح کیے گئے، اور یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مقابل میں لائے گئے. حزب اللہ کا لفظ قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی ہے، ترتیب مصحف میں سورہ مائدہ پہلے ہے، لیکن دونوں مدنی صورتیں ہیں اور دونوں ہی مدنی دور کے آخری حصے سے متعلق ہیں. جب حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو چکا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کون حزب اللہ کا حصہ ہے اور کون ہے کہ جو حزب الشیطان کا حصہ ہے. چنانچہ یہ بہت اہمیت سے سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں یہ کشمکش اب ایک منطقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. ویسے تو پہلے دن سے تھی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی بھی سے شرار بلہ بھی، ازل سے یعنی ازل سے مراد جب سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، خاص طور پر اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ تو ایک کشمکش ہے، انسان کی کشمکش ہے، خیر و شر کا علم بھی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ شر کی طرف لے جا رہا ہے، ضمیر کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو بات نہیں ہے، اور باہر ہیں کچھ خیر کی طرف بلانے والے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے، اور کچھ شیطان کے راستے کی طرف بلانے والے، چنانچہ یہی کشمکش ہے اور یہی حاصل ہے، اسی کشمکش کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون اللہ کا وفادار ہے اور کون واقعی کس مقام پہ کھڑا ہے، ایمان کے دعوے تو بہت ہیں لیکن حقیقتاً حزب الشیطان کا حصہ ہے، یہ تبھی معلوم ہوتا ہے جب امتحانات آتے ہیں، جب آزمائشیں آتی ہیں، اور زندگی ہے ہی آزمائش، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس آزمائش میں یہ جو ہے خیر و شر کی کشمکش، اس کا ایک بہت بڑا دخل ہے، اس کا ایک بہت اہم مقام ہے، اسی سے معین ہوگا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ چنانچہ ایک حقیقت سامنے آتی ہے اور کچھ اس سے شبہ بھی ہوتا ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، شاید کائنات میں دو قوتیں ہیں، ایک اللہ کی قوت اور ایک شیطان کی قوت، وہ ایک پیرلل سی قوتیں محسوس ہوتی ہیں، ثنویت ہے غالباً، جیسے کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ تصور رکھتے تھے ان کے مذہب کے نزدیک کے دو خدا ہیں، ایک بدی کا خدا اور ایک نیکی کا خدا، اہرمن اور یزدان، ہمارے ہاں توحید ہے، نہیں شر تو ہے اپنی جگہ، شر کا انکار نہیں ہے، شیطانی قوتیں موجود ہیں لیکن کسی کے اندر اصل قوت ہے ہی نہیں، اس فرق کو سمجھ لیجیے، شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، مخلوقات میں سے ایک فرد، دنیا میں انسانوں کو اور اللہ نے جن مخلوقات کو پیدا کی آزمائش کے لیے، اور ان میں یہ دو ہی نمایاں ہیں جن کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، جن کا ذکر سورہ رحمان میں آیا، انسان اور جنات، انہیں کچھ کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، لیکن نہ تو کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ اس وقت جو حکومت اللہ کی حکومت الہیہ، حکومت الہیہ چل رہی ہے، اس کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہے، کسی کی کوئی حیثیت، ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکومت اور اختیار میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، کوئی ساجی نہیں۔ تو یہ جو قوتیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ ہی کی عطا کردہ قوتیں ہیں، اور جب تک اللہ چاہے اس وقت تک ہیں، اور جتنی چاہے اتنی مؤثر ہیں، ان پر بالکل کنٹرول اللہ کا ہے۔ ہاں شیطان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے مہلت اللہ سے حاصل کر لی ہے، یہ بھی اللہ نے اس کو مہلت عطا کی، وہ اپنی کاروائیاں کرے گا، آزمائش جن کی جا رہی ہے ان کے لیے دونوں آپشن کھلے ہیں، اما شاکر ہو اما کفورا، اللہ کے شکر گزار بنتے رہو، واقعی اس کو رب مانو، وہی خالق و مالک ہے، وہی پروردگار ہے حقیقی معنوں میں، وہی مشکل کشا حاجت روا، وہی رزق دینے والا، یا ناشکرے بن کر رہو، اس مولا حقیقی کا انکار کر کے اور دوسروں کا شکر بجا لاؤ کہ یہ تو مجھے فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں کی عطا ہے اور یہ فلاں کی نظر کا کرشمہ ہے، اور یہ تو فلاں سے جو ہے میں حاصل کیا ہے مانگ مانگ کر، ہم شفاء نا عند اللہ، یہ فلاں جو ہے ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے، خود ساختہ خیالات، یہ ناشکری والا رویہ، اور یہ رہا ہے ازل سے تائم روز، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنا اختیار کلی نہیں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس سے اختیار سب، ہاں شیطان کو ایک ایڈوانٹیج ہے، اسی لیے بڑے اہتمام سے ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے مہلت عطا کر قیامت کے دن تک کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، قال انك من المنظرين، دے دی گئی مہلت، اور گویا کہ ان کو سب کو آزمائش کے لیے اس کو بھی ایک بہت بڑا اعلی کار اعلی بنایا گیا ہے، آزمائش کا ذریعہ، سورس آف آزمائش قیامت تک کے لیے. چنانچہ اس کی وجہ سے حزب اللہ اور حزب الشیطان دو گروہ وجود میں آ رہے ہیں. الوہیت میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ کل کا کل اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، مالک اللہ ہے. لہذا اگر کسی وقت شیطان ہم پر حملہ آور ہو تو پھر کس سے درخواست کریں گے؟ مالک سے درخواست کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے پروردگار، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے حملے سے، اور اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اس نے کہا ہے، ایک سزائی مرتبہ کہا ہے، جب کبھی شیطان کا حملہ محسوس ہو فوراً اللہ کی پناہ پکڑو، حاصل کرو، وہ بچائے گا. پھر شیطان غیر مؤثر ہے آپ کے لیے، اگر رب کی پناہ پکڑ لیں، وہ قوت نہیں رکھتا آپ اللہ کے مقابلے میں قطعاً کچھ بھی. اس حقیقت کو پہچان لیجیے. تو نہ کہ اس سے اب فی الحقیقت عالم واقعہ میں اب دو گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. حزب اللہ بھی اکثر بہت واضح ہوتے ہیں اور حزب الشیطان بھی بہت واضح ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں گرے ایریاز کافی رہتے ہیں اور اس کے اندر ابہام بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حزب اللہ میں شمار کرتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید حصہ ہے، اندر سے جو ہے وہ اسی حزب الشیطان کا حصہ ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر پولرائزیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک وقت آیا، اب بالکل واضح ہو گیا حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا. اب حزب الشیطان کے لوگوں کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں. اسی صورت میں آئے پھر جو اللہ کے وفادار ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مخالف سمت میں ہمارے والد کھڑے ہیں، بیٹا کھڑا ہے، رشتے دار کھڑے ہیں، نہیں، وہ حزب الشیطان کا حصہ ہے، اڑاؤ گردن جب وہ خاص مرحلہ آئے گا. اور جب وہ بالحدیث کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اب کوئی رو رعایت نہیں ہوگی. اس سے پہلے سارے حقوق ہیں، جب تک بات واضح نہیں کی گئی، واضح نہیں ہوئی، حق کا حق کرنا منکشف نہیں ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے ان چیزوں کو بڑے واضح طور پر کھولا ہے. اس سورت کا خاص موضوع یہ، اس کے ساتھ جو سورہ مائدہ کا رکوع ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہی بعد میں پڑھیں گے تاکہ یہ پورا مضمون سامنے آ جائے، حزب اللہ اور حزب الشیطان. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ، اب کوئی گرے ایریا نہیں ہے. یہی وقت آئے گا جب دجال جو ہے واضح طور پر کہے گا کہ کون مجھ پر ایمان رکھتا ہے. اور پھر جو بیچ میں بہت سارے جو ہیں جو اسلام کے بھی بڑے وفادار بنتے تھے، وہاں کھل جائے گا کہ اصل میں ان کی وفاداری کس کے ساتھ تھی. جب اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اب بتاؤ، وہ فائنل مرحلہ آنے والا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، زیادہ دور نہیں ہے. نچ یہ ہے حقیقت جس کے حوالے سے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے استعمال کیا، حزب اللہ اللہ کی پارٹی، حزب الشیطان شیطان کی پارٹی. ہم جہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے اب چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول، اس سے پچھلی آیات میں نجوہ کے بارے میں تفصیلی ہدایات آئی ہیں. یہ منافقین جو اصل میں مسلمانوں کے اندر کے ایک گروہ تھا، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ اصل میں کون ہے؟ یہ ففتھ کالمسٹ عنصر ہے مسلمانوں کے درمیان. یہ بظاہر حزب اللہ کے اندر ہے، ان کو اسلام کا کور حاصل ہے، حقیقت میں یہ حزب الشیطان کا حصہ ہے. اور اپنے اس کور کا جو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور عام مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ذرا سافٹ کارنر رہنا چاہیے، سافٹ معاملہ کیا جائے، وہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. یہ جو نجوہ کرتے ہیں، خسر خسر کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہیں. اور یہ ہیں جن کی ساری محبتیں کن کے ساتھ ہیں، ابھی آگے بات آئے گی، مغضوب علیہم قوم کے ساتھ، یہود کے ساتھ، یہود اور ان کے ایجنٹوں کے ساتھ. چنانچہ ان کا خوب اچھی طریقے سے جسے کہ پتہ چاک کیا گیا، پردہ چاک کیا گیا کہ ان کو پہچانو کون. اسی تفصیلی احکامات آ چکے ہیں، میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا. اس بحث کے آخر میں اسی نجوہ کے حوالے سے ایک اور بھی ایشو کو یہاں پر قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اور خاص طور پر اس وقت کے مسلمانوں کے حوالے سے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان جب تمہیں اللہ کے رسول سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی بات کان میں کہنی ہو، علیحدگی میں کہنی ہو. نجوہ کہتے ہیں علیحدگی میں کسی سے بات کرنا، محفل میں بیٹھے ہوئے دو افراد تین افراد علیحدہ کچھ خسر فسر کر رہے ہیں، یہ بھی نجوہ ہے، اور ویسے الگ بیٹھ کر دوسروں سے خفیہ طور پر سرگوشی ہو رہی ہے، وہ بھی ہے، یا ایک کے کان میں جا کر کوئی بات کہی جا رہی ہے، یہ سب نجوہ کے اندر آتے ہیں. جب تمہیں اللہ کے رسول سے کوئی بات کرنی ہو سرگوشی میں، اور مسلمانوں کے اپنے جینوئن پرابلمس بھی ہوتے تھے، اور اس کے لیے بھی وہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تخلیہ بھی چاہتے تھے، بعض اوقات علیحدہ ملنا چاہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و مروت، آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، پورا ٹائم دیتے تھے، جبکہ آپ کی جو مصروفیات ہیں، جو اللہ نے اتنا اونچا مشن دیا ہوا ہے، اس کے تقاضے اور بہت سارے بھی ہیں. تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ نجوہ کے حوالے سے جو شر پسند عناصر ہیں ان کی تو وضاحت ہو گئی، اب ایک اصولی بات سمجھ لو کہ مسلمانوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کوئی خفیہ طور پر بات کرنے، علیحدگی میں بات کرنے، یا محفل میں جا کر کان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، فقط دم ابئی نئے دئی نجواکم صدقہ، تو پھر کیا کرو، اپنے اس نجوہ سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو. یہ اس کا جو ایک خاص وقت میں یہ ٹینڈنسی بہت بڑھ گئی تھی، بہت لوگ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لینے لگے تھے، انہی میں وہ شر پسند عناصر بھی بعض ایسے تھے کہ محفل میں بیٹھے بیٹھے اچانک جائیں گے کہ حضور کے کان میں کچھ کہنا چاہیں گے. اب اس کا مقصد کیا ہوتا تھا، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارا بڑا مقام ہے، ہم تو براہ راست جا کے رسول سے بات کرتے ہیں اور وہ ہماری بات بھی سنتے. ایک اس قسم کے عناصر بھی تھے، ان کی روک تھام بھی تھی، اور ویسے بھی عام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت زیادہ لینا شروع کر دیا. تو ایک اصولی رہنمائی دی گئی کہ اپنے حضور سے یہ وقت لینے سے پہلے، اور ان کے کان میں علیحدہ سے جا کر گفتگو کرنے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے، اس صدقہ خیرات بھی کیا کرو. اب اس میں منافقین کا اصل علاج تھا، اس میں منافقین کا اصل روگ کیا تھا، مال کی محبت، چابر خرچ کرنا پڑے گا تو پھر یہ اب ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئی. چنانچہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے، اور جو سچے اہل ایمان تھے انہوں نے میسج کو پا لیا، اور انہوں نے بھی اپنے اس معاملے کو جو ہے وہ منیمائز کیا، کم سے کم کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات ہیں، مصروفیات ہیں، اور آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یہ ہر معاملے میں ہر شخص اپنی بات لے کے براہ راست جائے تو اچھا نہیں ہے. تو نہ کہ صورت حال بہتر ہو گئی، ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ بھی یہیں پر معاملہ صاف ہو جائے گا. یہ طریقہ جو ہے اگرچہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا لیکن اسی میں خیر ہے، ذالک خیر لکم واطہر، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم کچھ نہ پاؤ، کوئی شخص ہے واقعی کوئی حقیقی بات ہے اس کی، حضور سے پوچھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور مفلس ہے، اس کے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کوئی جینوئن مسئلہ ہے. منافقین تو اکثر تھے ہی وہ جو مالدار تھے، سب سے بڑا مسئلہ ہی، پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی جو ہے وہ تو مالی کی محبت تھی، جس کی وجہ سے ایمان حقیقی ایمان سے سفر شروع ہوا اور پہنچ گئے بدترین منافقت تک. یہ تو مال کی محبت تھی، اور مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہی اس کے اندر اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لہذا ان کا مسئلہ یہ تھا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اس سے اگلی آیت ہی میں اس حکم کے نسب کا اعلان ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذاتی طور پر خفیہ علیحدہ ملاقات کرنی ہو تو کچھ صدقہ دے کر آیا کرو. اگرچہ اس صدقے کا بھی تعین یہاں پر نہیں ہے، حضرت علی کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ کچھ بہت معمولی سا صدقہ بھارت تجویز کر دیا گیا تھا اور وہ بالکل کم بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا مشورہ ایک حدیث میں آتا ہے, پھر انہوں نے کوئی رقم طے کر دی تھی, لیکن اس کی نوبت آئی نہیں, لوگ پھر رک گئے. مخلص لوگوں نے بھی میسج پا لیا اور منافقین ویسے ہی مال دینے سے کتراتے تھے. چنانچہ جب یہ معاملہ رک گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس آیت کی منسوخی کا بھی, حکم کی منسوخی کا بھی اعلان ہو گیا. لیکن فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم لوگ ڈر گئے اس بات سے, اندیشہ ناک ہوئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ و خیرات کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی سے پہلے, یعنی یہ تمہارے لیے اتنا بھاری ثابت ہوا کہ سب جو ہے وہ رک گئے. فیض لم تفعلوا, تو اب جب کہ تم نے اس کام کو نہیں کیا ہے, نجوا سے رک گئے ہو, باز آ گئے ہو, وتاب اللہ علیکم, اور اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر لی, تمہاری روش کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رک گئے, میسج کو سمجھ لیا, اپنے عمل کی اصلاح کر لی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ قبول فرمائی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, بس نماز قائم کر رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, یعنی دینی ذمہ داریاں فرائض, ان کے دو پلرز بڑے مضبوط, نماز اور زکوٰۃ ان کا خاص طور پر ذکر ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور رسول کی اطاعت, اس پر کار بند رہو. یہ ہے اصل شے. منافقت کا جو اظہار سب سے پہلے ہوتا ہے وہ کس میں, رسول کی اطاعت سے گریز کرنا. اب رسول کی طرف سے تقاضا آ رہا ہے, نکلو, صدقہ کرو, انفاق کرو, وقت ہے, ضرورت ہے, اسلام پر کڑا وقت آیا ہے, اب مقابلہ کرنا ہے. اور وہیں سے جو ہے ان کی جان نکلتی تھی منافقین کی, جن کا اصل روگ ہی تھا مال اور اولاد کی محبت. تو چنانچہ اطاعت اللہ اور رسول کی بے چون و چرا, یہ ہے اصل میں مسلمان کا سب سے بڑا وصف جو مطلوب ہے, بے چون و چرا اطاعت, خوش دلی کے ساتھ اطاعت, یہ روش ہے جو مطلوب ہے. ہاں باقی جو اسلام کے پلرز ہیں اور فرائض ہیں ان کا اہتمام, نماز, زکوٰۃ, نماز تعلق معاملہ کا ذریعہ ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ نفس کے تزکیے کا ذریعہ ہے, اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے حقوق اور عباد بھی جو ہے ان کے ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے. چنانچہ اس روش پر کار بند رہو. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, تمہارے اعمال سے خوب واقف. اس میں ایک روایت میں آتا ہے اور وہ حضرت علی ہی کی طرف سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ یہ جب حکم آیا تھا کہ صدقہ کر کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تمہیں کوئی کان میں بات کہنی ہو, الگ سے بات کہنی ہو, تو فرمایا کہ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا, ہاں میں نے ایک مرتبہ صدقہ دیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. تو غالباً اب روایات کی حد تک ایک ہی ذکر ملتا ہے, وہ حضرت علی کا عمل ہے کہ انہوں نے صدقہ و خیرات کیا اور پھر ایک بات پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور کسی کا کوئی عمل ریکارڈ پر نہیں ہے ایٹ لیسٹ, اور حضرت علی کی اس روایت کے مطابق وہ واحد ہی تھے اللہ عنہ. اب آگے پھر بات شروع ہوئی اس اصل مسئلے کی, وہ جو ففتھ کالمسٹ عنصر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بحث نجوا کی شروع ہوئی ہے, اس لیے کہ اسی ذریعے سے وہ اپنی سازشیں کرتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے, لوگوں کی ذہنی اور فکری انتشار کا باعث بنتے تھے, انہیں وسوسوں میں مبتلا کرتے تھے اور سازشوں کا بازار گرم رکھتے تھے. اب انہیں کے بارے میں آیا, الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف وہ کہ جو دوستی رکھتے ہیں اس قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. دیکھیے منافقین کی پہچان کیا ہے, ظاہر بات ہے کہ منافق کے سر پر سینگ تو نہیں ہوگا, اس کی حرکتوں سے پہچانا جائے گا, زبان سے تو وہ دعویٰ کرتا ہے, وہ عام مسلمانوں سے بڑھ کر دعویٰ کرتا ہے اللہ پر اور رسول پر ایمان کا. ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کی پہچان, ان میں ایک بڑی نمایاں پہچان کیا ہے, کہ یہ دوستی رکھتے ہیں ان سے, اس قوم سے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, یہ سب سے بڑی پہچان ہے. اور غضب نازل ہوا کن پر؟ قرآن مجید میں اتنا واضح ہے، وہ یہود ہیں، اور جو منافقین وہ مدینہ کے اندر یہود کے تین قبائل آپ کو معلوم ہے کہ آباد تھے، اور نفاق کا پودا جو پروان چڑھا ہے وہ یہود ہی کے زیر سرپرستی چڑھا، سب کو معلوم ہے، ان کی ڈورے تو وہ ہلاتے تھے اور بھاگتے تھے اندر. ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ کا وہ رکوع کہ کس طریقے سے ہر معاملے میں یہ جا کے مشورے کرتے ہیں یہود سے، لائن تو وہاں سے لیتے ہیں. ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو مغضوب علیہم ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم حزب اللہ میں ہیں، اور ان کی دوستیاں کن سے ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جنہیں اللہ نے حزب الشیطان قرار دیا ہے، دوستی ہم کے ساتھ ہے، اور یہی سب سے بڑی پہچان ہے. اور ہمارا بھی المیہ یہی ہے، ہماری بھی دوڑ واشنگٹن کی طرف ہی ہوتی ہے ہر معاملے میں. ہمارے آقا، ہمارے سرپرست، ہمارے بہیخا اور ان کی گڈ بکس کے اندر ہر شخص، ہر جو ہے ہمارا حکمران، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح امریکہ کی گڈ بکس بھی آ جائیں، دوڑتے ہیں اسی کی طرف. ابھی کچھ تبصرہ کروں گا اگر وقت ملا، ہمارے وزیر اعظم ابھی وہاں سے ہو کر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. لیکن جو ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو ان کے مشوروں پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ پینگے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، جو ان سے توقعات رکھتے ہیں، یہ ہے اصل میں علامت. ما ہم منکم ولا منہم، یہ طبقہ جو ہے، جو تمہارے میں مسلمانوں تمہارے اندر کا طبقہ ہے لیکن دوستیاں ان کی یہود کے ساتھ ہیں، یہ نہ تو تمہارے ساتھ ہیں پورے کے پورے، اور نہ وہ پورے طور پر ان میں سے ہیں. ایک جگہ فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، یہ درمیان میں لٹک رہے ہیں، یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. اگر کسی وقت مسلمانوں سے مفاد نکل رہا ہے تو ادھر تو جھک جائیں گے، ادھر محسوس ہوا تو فوراً ادھر دپک جائیں گے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، دوسری پہچان کیا ہے؟ یہ جھوٹ پر قسم بھی اٹھا جاتے ہیں، جھوٹی بات پر قسمیں اٹھائے جائیں گے، اتنے جری ہیں جھوٹ بولنے میں، خوب جانتے بوجھتے جھوٹ. جو ہماری قوم کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے منافقت کا، یہ جو ہے ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ چار میں سے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس درجے عام ہے. اور والد صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ کہ جو اس ملک میں اتنا بڑا ہے منصب اور مقام کے اعتبار سے، اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے. جھوٹ پہ سارا کاروبار چلتا ہے ہمارے یہاں، حکومت کے تمام معاملات، الا ماشاء اللہ. تو یہ دوسری بہت بڑی واضح علامت اور صفت ان کی بیان ہوئی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. عدہ کے اندر یعنی بڑے اہتمام سے تیار کیا ہوا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت خالص بڑے ہی مخلص مومنین بھی موجود تھے، اور وہ جب ان سے پوچھتے تھے بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے روابط ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہو، کہتے ہو مسلمان، تو جواب کیا ہوتا تھا؟ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فوراً جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، نہیں تمہاری غلط فہمی ہے، اور اس پر قسموں کا ڈھیر لگا کے کہیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو مسلمانوں کے اور حضور کے اور اللہ کے وفادار ہیں، ہم تو اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. درویش مشرف کے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں، جب وہ وزیرستان پر پہلی مرتبہ فوجی کاروائی کرنے کے لیے جب اس نے آرڈر کیا تھا اور فیصلہ کیا، اور جب ساری قوم کے مخلص لوگوں نے سمجھایا کہ خدا کے واسطے باز رہو، ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، ہم خود کر رہے ہیں، ہاں اگر نہیں کریں گے تو امریکہ آ جائے گا. اب یہ ان کی بات ہے، لیکن یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مصلحت میں کر رہے ہیں، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، یہ ان کے کارنامے ہوتے ہیں، بالکل وہی انداز ہے ایگزیکٹلی جو یہاں پر کہا گیا، جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کی جو ہے وہ ان کے ایجنڈے کو نہیں آگے بڑھا رہے، ہم تو اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری جنگ ہے، یہی تو سب سے بڑی مصیبت تھی. امریکہ کی جنگ میں خود کودے ہیں، 100% خود چھلانگ لگائی ہے، اور پھر ثابت یہ اور نہیں، یہ تو ہماری اپنی جنگ ہے جو لڑنی ہے، یہ تو اصل میں ہمارا مفاد ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اور یہ قسمیں کھا کھا کر نکل رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں، یہ ہماری جنگ ہے. اس پر ایک شعر بھی وہ اکثر پڑھا کرتا تھا، وہ شخص، وہ اس وقت یاد نہیں، کہ خطرہ اس آگ سے ہے کہ اس نشیمن کو جلا نہ دے، اندر کی آگ سے خطرہ ہے مجھے، باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، باہر والے تو سب ہمارے خیر کا ہیں، یہ اندر کا جو ہے مسئلہ ہے، اور یہ اپنے مفاد میں ہم نے سب کچھ کیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ہی ڈھال بنا لیا ہے. اب مسلمان بھی جو شریف النفس ہوگا، اگر کسی نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ بھئی ایسی بات ہے، وہ بھی چپ ہو جائے گا، تو اب قسم کھا لی ہے اس لیے میں سے کیا کروں، لہذا یہی ڈھال بنا لی انہوں نے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو رکتے ہیں اللہ کے راستے سے. انہیں لاکھ سمجھاؤ کہ اللہ کا راستہ یہ ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے، اللہ اور رسول اور ایمان اور دین سے وفاداری کے تقاضے یہ ہیں، ایک انچ آگے نہیں بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے. فصدوا عن سبیل اللہ، یہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آ سکیں گے. دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت کی آغاز کہاں سے ہے. ایک طرف دین کے تقاضے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. اب یہی کشمکش ہے، اس میں جس نے اس پلڑے میں اولاد اور مال کی محبت اور دنیا کی محبت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا شروع کر دیا، وہ نفاق کے رستے پر چل پڑا. لیکن یہ مال اور اولاد جس کی وجہ سے تم نے اس رستے کو اختیار کیا، یہ اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آئے، بلکہ یہ تمہارے لیے وبال جان بنیں گے، جیسے کہ اور بہت سے مقامات سے معلوم ہوتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کہ جو خود مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور آپ کے ساتھ کبھی کبھی قتال کے لیے بھی نکلتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں منافقین. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اسی میں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کے اللہ تعالی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ جھوٹ بولنے کے اور جھوٹی قسموں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وہاں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں. کوشش کریں گے کہ شاید اس طریقے سے وہاں بھی بچت ہو جائے گی، یہ عادت ان کی ختم نہیں ہوگی. فیحلفون لہ، اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے. کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہیں، ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا ہے، ہم دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جان لو یہی ہیں جو سب سے بڑے جھوٹ ہیں، جھوٹ بولنے والے. استحوذ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، ان پر تسلط پا لیا ہے شیطان نے، غلبہ کر لیا ہے شیطان نے. دیکھیے، شیطان حملہ سب پر کرتا ہے، بخشتا کسی کو نہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک وہ انسان کا تعاقب کرتا ہے. اس معاملے میں بہت ایفیشنٹ ہے وہ، اور اس کے چیلے چانٹے بھی بہت ہیں. پوری دنیا اب اس کے ایجنٹس کا کردار ادا کر رہی ہے، پوری دنیا سوائے اللہ کے مخلص اور وفادار بہت ہی تھوڑے سے بندوں. چنانچہ اس کا تو معاملہ یہ ہے، وہ شیطان کرے گا تو صحیح، ان کا معاملہ کیا ہے؟ سب پر حملہ کرے گا، ان پر تسلط پا لیا، انہوں نے شیطان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ اسے اپنا دشمن سمجھتے، جیسے کہ سورہ فاطر میں ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، جان دو شیطان تمہارا دشمن ازلی ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، اسے اپنا دشمن سمجھو. لیکن دشمن سمجھنے کے بجائے یہ تو ہاں ہمارے نفس کی خواہشات کی بات کر رہا ہے، ادھر وہ کمزوری اسی کی طرف لپکتے چلے گئے. اب اس نے شیطان نے تسلط کر لیا ہے پوری طرح. فانساہم ذکر اللہ، اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خیال سے غافل کر. کسی وقت کوئی خیال آئے گا بھی تو شیطان ایسی پٹی پڑھائے گا کہ وہ غیر مؤثر ہو جائے، اس لیے کہ تسلط تو اس کا ہے، ہم نے خود اس کو مسلط کری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اب سنیے، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے. چاہے 50 دفعہ کلمہ پڑھیں آپ کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کریں اور کہیں کہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قصبے کھا کھا کر کریں، اصل میں یہ شیطان کی پارٹی ہے، اس کو پہچانو. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور جان لو کہ جو شیطان کی پارٹی ہے وہی ہوگی خسارہ پانے والوں میں. یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، اصل ناکامی کن کے حصے میں آئے گی؟ یہی پارٹی جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑی کامیاب سمجھتی، سب سے بڑے خسارے میں یہ ہوں گے. اب اس کے بعد جو ہے سچے اہل ایمان کا اس کے برعکس جو کردار ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے انشاءاللہ ان کا مطالعہ، ان آیات کا ہم اللہ نے موقع دیا تو آئندہ کریں گے. فی الحال جو سیاسی حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ جو ہے وہی ہے جس کا چرچا ہے، غلغلہ ہے، سب سے بڑی خبر تو وہی ہے. بہرحال میرا اس پر تبصرہ یہی ہے کہ ایک غلام فرما بردار قوم کے سربراہ کی اپنے آقا جو فرعون وقت ہے اس سے یہ ملاقات تھی، بس. دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ایک غلام فرما بردار قوم کے سربراہ کی اپنے آقا جو وقت کا فرعون ہے اس سے ایک ملاقات، اس پہ جو حاصل ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ کہ آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں اور پھر کسی دوسرے ملک کے سربراہ سے ملنے گئے ہیں، کسی اعتبار سے بھی چلو اونچ نیچ تھوڑی بہت ہے لیکن ایک سٹیٹس کی برابری ہے، یہ سب وہم ہے. ہم غلام قوم ہیں، یہ ہمارے حکمران بھی جو آتے ہیں وہ این آر او کا جو ہے بپتسمہ لے کر آتے رہے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے یہ اوپر وہی بٹھاتے ہیں، اور جس پہ بیٹھنا ہوتا ہے اسے پورا اپنا غلامی کا جب تک ان سے عہد نہیں لے لیتے اس وقت تک اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. ہاں ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کیا ہے اور وہ اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور وہ آزاد ہے فیصلے کرنے میں. تو بہرحال یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے جو طریقے ہیں وہ سارے طریقے ہمارے اوپر آزمائے جاتے ہیں اور اسی کا ایک مظہر ہے. بس فرما بردارانہ روش کے عوض کچھ آؤ بھگت ہوگی، کچھ مراعات کی توقع، بس اس طریقے سے ایک ملاقات ہے اور کیا بھی گیا ہمارے ساتھ وہی کچھ کے جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کوئی یقین دہانی نہیں. عافیہ صدیقی کے ذکر پر کیا کہا؟ ہاں بات سن لی ہے بس، ہماری سنو. اور جو غلامانہ ذہنیت ہے وہ معلوم نہیں، یہ واقعی حقیقت سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آنے کے باوجود نواز شریف صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ کہیں کوٹ کیا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے تو ڈرون حملوں کو وار کرائم قرار دیا ہے، جرم. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جنگی جرم نہیں ہے، لیکن ہم نے روکا ہے کہ ہم نہ کریں. یہ رپورٹنگ آئی ہے ان کے بعد کے سٹیٹمنٹ، بجائے اس کے کہ اس کو جنگی جرم قرار دے کر اس کو سٹینڈ لیا جاتا، صرف معذرت خانہ انداز میں کہ بس کچھ کرم کر دیں، کچھ تھوڑی سی رعایت کر دیں. ظاہر بات ہے کہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں. قوم جو ہے وہ پوری جس حال کو پہنچی ہے اس میں صرف نواز شریف صاحب کا حصہ نہیں ہے، پوری قوم کا حصہ ہے. اور وہ قوم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے گئے ہیں، تو ان سے آپ زیادہ توقع کیا رکھیں گے، ان کا زیادہ قصور بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر شکیل کے حوالے سے پھر فرعونیت کا اظہار کیا ہے، ایک بڑا کرم کیا کہ روکی ہوئی امداد بحال کر دی گئی ہے، لیکن وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ یہ بھی نواز شریف صاحب کے اس وزٹ کے کھاتے میں نہ پڑے، اعلان پہلے کر دیا تھا. یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلتی ہے، یہ بڑی قوت ہے. اور روکی ہوئی امداد بحال کیوں ہوئی ہوئی؟ آپ نے ان کی باتیں مان لی، سرنڈر کر دیا، بحال ہو گئی. بہرحال یہ ہے جو اوور آل سچویشن ہے. اور لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نواز شریف صاحب سے کیا شکوہ کریں، پوری قوم جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو جس مقام تک پہنچایا ہے، فطرت افراد سے غماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. بس کتنے سیتے جو سیاسی، خاص طور پر سیاسی میدان میں جو دینی جماعتیں ہیں، کیا ان کا میں رونا رہوں؟ کیا انہوں نے قوم کی آنکھیں کھولنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ خاص طور پر اس پہلو سے ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے اللہ سے اور اس کے دین سے کتنی بڑی غداری کی ہے، اس کا کوئی احساس ہی نہیں. یہ جرم نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے اللہ سے اس کے دین سے غداری کی ہے، ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سالے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے، یہ ہے آپ کا جرم. اس طریقے سے تو قوم نہیں جاگے گی پھر. اور جن کے دن میں جگانا تھا اگر وہ خود یہ روش اختیار کرے، یہ لیا. اور اس قوم کے اوپر اس وقت ایک فرد بیٹھا ہوا نواز شریف، وہ کیا کر لے گا اپنی ذات میں جب قوم نے خود اپنے اجتماعی جرائم کے تحت اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے؟ غلام قوم ہے، رو رہے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی، کیوں نہیں بڑھے گی؟ آئی ایم ایف کے غلام ہے، پتہ نہیں تھا پہلے سے، کیوں توقع لگائے بیٹھے؟ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں، وہ کہاں سے لے آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ اپنا کچھ وفاداری کا اظہار کر دے اور کچھ اپنی دولت باہر لے آئے، کم سے کم یہ تو کر لینا چاہیے تھا اسے. لیکن اس سے پوری قوم کی حالت تو نہیں بہتر ہو سکتی تھی، آئی ایم ایف کے غلامی سے تو نہیں نکل سکتے تھے ایک فرد کی دولت کے آنے سے. تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سوچ اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے کیوں ہیں کہ دنیا میں ذلیل و خواری ہماری حصے میں، اور اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے، بجائے اس کے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میری پارٹی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ اور صحیح عمل اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.